بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں، اور جس کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم پیش کیا جائے گا. پروگرام ذبح عظیم کے بعد آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے. سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے گرد و پیش. ابھی آپ سامعین پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں جس میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں. تو خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی، لیجیے سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے پڑوسی ملکوں کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اب تک 50 نشستوں میں شرکت اور دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہوں سے ٹیلی فونی رابطے کیے ہیں، جس میں دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ تعاون پر زور دیا ہے. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایف سی اہلکاروں پر خودکش حملہ، 3 اہلکار جاں بحق اور 20 دیگر زخمی. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف یوپی کے مظفر نگر میں کسانوں کی مہا پنچایت، آئندہ اسمبلی انتخابات میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. افغانستان کے مسئلے کا حل، افغان عوام کی خواہشات اور ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت کے قیام میں مضمر ہے. اور کچھ تفصیلی خبریں. صدر ایران نے پڑوسی ملکوں کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اب تک 50 نشستوں میں شرکت اور دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہوں سے ٹیلی فونی رابطے کیے ہیں، جس میں دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ تعاون پر زور دیا ہے. صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں افغانستان کے حالیہ واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل اس ملک کے عوام کی منشا کے مطابق اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت کے قیام میں مضمر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران شروع ہی سے افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی خواہشات اور رائے کے مطابق بننے والی حکومت ایران کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کر سکتی ہے. صدر ایران کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام طویل عرصے سے نقصانات اٹھاتے آئے ہیں اور افغان مسئلے سے واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کی فوجی مداخلت کبھی کسی ملک میں سلامتی نہیں لا سکتی۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مذاکرات اور گفتگو سفارتکاری کا ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا ہے اور ایران کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک دباؤ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران پر دباؤ کا کوئی فائدہ نہیں اور مغربی ممالک بارہا ایسا کر کے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران دباؤ کے حامل مذاکرات کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ حکومت ایران قومی مفادات اور پابندیوں کے مکمل خاتمے کے لیے مذاکرات کی خواہاں ہیں اور ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں مستونگ شاہراہ پر خودکش دھماکے میں ایف سی کے 3 اہلکار جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق کوئٹہ مستونگ روڈ پر سونا خان تھانے کی حدود میں ہونے والے اس خودکش دھماکے میں ایف سی کی گاڑی اور چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہور نے کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر چیک پوسٹ کے باہر ایف سی کی گاڑی سے خود کو ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں 3 ایف سی اہلکار جاں بحق اور 20 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کوئٹہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں 20 ایف سی اہلکار اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ میں ہونے والے ٹی ٹی پی کے اس خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ بیرونی قوتوں کی ایما پر دہشت گردوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان میں 3 زرعی قوانین کے خلاف اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی ایک ماہ پنچایت ہوئی، جس میں ملک کے مختلف علاقوں کی 300 کسان تنظیموں نے شرکت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی حکومت کے ذریعے بنائے گئے 3 زرعی قوانین کے خلاف اتوار کو اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی ماہ پنچایت میں 10,000 کسانوں نے شرکت کی اور زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ اس ماہ پنچایت میں کسانوں نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ وہ زرعی قوانین کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ کسانوں کے بہت بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے کسان رہنماؤں نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ حکومت کہتی تھی کہ صرف مٹھی بھر کسان ہی زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت آئے اور دیکھے کہ کتنی بڑی تعداد میں آج کسان یہاں موجود ہیں۔ کسان لیڈروں نے کہا کہ ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کے کانوں تک یہ آواز سنائی دے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہونے کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ طالبان افغانستان میں کوئی مضبوط حکومت تشکیل دے سکیں گے۔ امریکی فوج کے سربراہ مارک میلی نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی صورتحال ممکنہ طور پر خانہ جنگی میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک میں ایک بار پھر دہشت گرد گروہ قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے عجلت میں انخلا اور نتیجے میں اس ملک میں پیدا ہونے والے ہنگامی حالات نیز طالبان کا اقتدار پر قبضہ ہو جانے کی وجہ سے واشنگٹن پر عالمی سطح پر تنقید کی جا رہی ہے۔ تاہم امریکی حکام مسلسل اپنے اس اقدام کی توجیہ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے ٹیلی فونی گفتگو میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دفتر کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ٹویٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان میں امن و استحکام اور سیاسی مفاہمت کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا اور عالمی برادری کی جانب سے افغانستان میں خاص طور سے انسان دوستانہ ضروریات کے بارے میں کردار ادا کرنے نیز افغانستان میں معاشی استحکام کی ضمانت فراہم کیے جانے پر تاکید کی۔ اس گفتگو میں عمران خان نے افغان عوام کی انسان دوستانہ ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کے کردار کی تعریف کی۔ طالبان کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی آئندہ حکومت وسیع البنیاد اور عوامی خدمت گزار ہوگی اور اس کے ارکان کے انتخاب کے لیے صلاح مشورے بدستور جاری ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے اتوار کو کہا کہ ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے صلاح مشورے بدستور جاری ہیں اور نئی کابینہ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ملا برادر کا کہنا تھا کہ میں افغانستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ حکومت ان کی خدمت کرے گی۔ ہم ان کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے کیونکہ یہ سلامتی نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کی اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ملا عبد الغنی برادر نے کہا کہ افغانستان میں بڑے اقتصادی منصوبوں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے ملکی سلامتی اور امن کا تحفظ ضروری ہے۔ طالبان کے نائب سربراہ نے کہا کہ ہم مطلوبہ اہداف تک پہنچنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سلامتی کے تحفظ میں کامیاب ہو گئے تو دوسری مشکلات پر بھی غلبہ پالیں گے اور پھر ملکی معیشت کا پہیہ بھی تیزی سے گھومنے لگے گا۔ ملا برادر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملا برادر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے گزشتہ جمعے کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام سے متعلق خبروں کی تردید کی تھی۔ اس سے پہلے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے طالبان کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ملا عبد الغنی برادر نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک پیغام میں مجلس اعلی اسلامی شیعان لبنان کے سربراہ شیخ عبد الامیر قبلان کی وفات پر تعزیت پیش کی ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ شیخ قبلان لبنانی استقامت کی مستحکم ڈھارس تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں شیخ قبلان کو فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق کا طاقتور حامی اور ان کی جد و جہد آزادی کا دلیرانہ دفاع کرنے والا قرار دیا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ آج ہم ایک عظیم قومی اور اسلامی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جوابی کارروائی کے طور پر جنوبی اور مشرقی سعودی عرب کے علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ خلیج فارس کے ساحل پر سعودی عرب کے ساحلی شہر دمام میں ہونے والے دھماکے کے بعد جارے سعودی اتحاد نے مشرقی سعودی عرب کے علاقے پر میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ سعودی ذرائع اور سوشل میڈیا کے صارفین نے بھی مشرقی سعودی عرب کے شہر دمام میں متعدد دھماکوں کی خبر دی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے مشرقی سعودی عرب پر حملہ ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد جنوبی سعودی عرب میں نجران پر بھی میزائل حملہ ہونے کی خبر دی ہے۔ البتہ جارے سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے بیلسٹک میزائلوں کو نشانے پر لگنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، جبکہ پریس ذرائع نے دمام میں کئی میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے گٹھ جوڑ کی مخالفت میں بحرینی عوام نے دارالحکومت منامہ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق منامہ میں کیے جانے والے احتجاج کے دوران بحرینی مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے پرچم کو پیروں تلے روندا اور بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ آل خلیفہ حکومت کے گٹھ جوڑ اور تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا. یہ مظاہرہ الوفا الاسلامی جماعت کی اپیل پر کیا گیا جس کا مقصد بحرین کی ظالم و جابر آل خلیفہ حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی مسائل پر گفتگو کا. اس حوالے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھی اور سینئر طرز نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
اور ہم سے پہلا سوال یہ کریں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا آئل ٹینکر لبنان پہنچ گیا ہے. ایران کے اس اقدام اور لبنانی عوام کی طرف سے اس کے استقبال پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک لبنان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک منفرد اقدام ہے
جی.
چونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایران کی طرف سے لبنان اور ان ممالک کو کبھی بھی تیل کی سپلائی نہیں ہوئی. چونکہ یہ خود ان ممالک کے قریب ہیں کہ جہاں پہ تیل اور پیٹرول کی سپلائی بڑی آسان ہے, لیکن بہرحال لبنان کو اس وقت جس انداز سے اقتصادی اور سیاسی محاصرے میں لیا گیا ہے تو اس کا ایک حل جو ہے یہ انیشیٹو بنیادی طور پہ حزب اللہ نے لیا ہے جی. اور سید حسن نصراللہ نے اپنے ایک تقریر میں کہا کہ اگر لبنان کو اس انداز سے توانائی کے بحران میں مبتلا کیا رکھا گیا, یعنی اس کو اسی انداز سے کہ جیسے ابھی صورتحال ہے, تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران سے تقاضا کریں کہ وہ اس مسئلے میں ہماری مدد کریں جی. یہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے تقریر کی تو شروع میں جو ایران مخالف یا مقاومت مخالف تھڑے تھے انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ یہ سب ایک تقریر کا حصہ ہے, کوئی اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, یہ صرف دھمکی دی جا رہی ہے. لیکن اس پہ ایران نے بھی اور حزب اللہ نے عملاً کام شروع کیا اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پہلا آئل ٹینکر جو ہے وہ لبنان پہنچ چکا ہے اور دو مزید جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں. اور اس کا ریئیکشن بھی ہم خود سیاسی ریئیکشن بھی اور سماجی اور اقتصادی ریئیکشن بھی ہم دوستوں کی طرف سے اسی طرح دشمنوں کی طرف سے خود لبنان کے اندر دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ لبنان کے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی. سیاسی بحران تو وہاں پہ ہے, حکومت بننے اور حکومت کی تشکیل کا ایک اپنا ایک مسئلہ ہے اور اس میں ہمیشہ کئی طرح کی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں, کئی طرح کے تڑے آپس میں مقابلے میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نہیں بنتی, حکومت بنتی ہے جلد ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ تو ایک ایشو چل رہا تھا, لیکن اب یہ اقتصادی اور بالخصوص توانائی کا بحران پیدا کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا اس میں وہ امریکہ ڈائریکٹلی تقریباً انوالو ہو گیا ہے جی. اور اس کا جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ لبنان کا جو سینٹرل بینک کا جو چیئرمین ہے یا سربراہ ہے وہ ایک ایسے آدمی کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, ریاض سلامہ ان کا نام ہے کہ جو اس وقت وزیراعظم اور پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور اس کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کہا کہ اس کے خلاف اگر کسی پارٹی نے کسی گروہ نے آواز اٹھائی تو وہ امریکہ کے مقابلے میں سمجھا جائے گا. تو اس لحاظ سے وہ انتہائی طاقتور فرد بن کے اس وقت جو ہے وہ پوری لبنان کی اقتصاد کو کنٹرول کر رہا ہے, لیکن کنٹرول نہیں کر رہا, ماہرین کہہ رہے ہیں تباہ کر رہا ہے
جی.
اور امریکی اشاروں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں خود ایران کی طرف سے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور حزب اللہ سمیت وہاں کے مختلف گروہوں نے اس کو خوش آمدید کہا ہے. البتہ امریکہ نے بھی فوری طور پہ ریئیکشن میں یہ کیا ہے کہ لبنان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے, وہاں پہ جو امریکہ کا سفیر ہے بیروت میں اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور آپ کو اردن اور مصر سے گیس اور تیل کی فراہمی ممکن بناتے ہیں.
جی.
یعنی اتنے عرصے سے جب وہ بحران میں تھا اس وقت ان کے کوئی ہوش نہیں آیا, کوئی
اس میں
جیسے ہی دیکھا کہ ایران کی جو ہے وہ اس میں اہمیت بڑھے گی, اثر و رسوخ بڑھے گا, تو انہوں نے جوابی طور پہ اب جو ہے نا, لیکن بہرحال اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یمن کی معذرت لبنان کے عوام کے اندر ایک حوصلہ بڑھا ہے کہ ان کا انرجی کا بحران ایران کے ذریعے سے بھی حل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اور یہ بھی سارے فعال ہو گئے ہیں تو اور بھی راستے نکلیں گے, تو وہ جو ایک محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے لبنان کا, وہ محاصرہ بہرحال اس پہلے آئل ٹینکر نے تقریباً توڑ دیا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, حبیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی, وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی, وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب وہ کسی امیر کی شان۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 شہریور، 27 محرم الحرام اور 5 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ ستمبر سن 1857 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور ریاضیداں اگوسٹ کامٹے کا انتقال ہوا۔ وہ 1798 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم پیرس میں مکمل کی۔ انہوں نے پیرس میں برسوں تک اس زمانے کے مشہور فلسفی سینٹ سائمن سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد خود بھی درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کامٹے کی اہم ترین کتاب کا نام دورہ فلسفہ اثباتی ہے۔ ستائیس محرم سن 1306 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور اور فقیہ آیت اللہ الحاج ملا علی کنی نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے بہت لگن کے ساتھ عربی اور دینی علوم حاصل کیے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں سالہا سال تک تحقیق اور مطالعہ کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ایران واپس آ کر انہوں نے حکام کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ پانچ ستمبر 1885 عیسوی کو دنیا کا پہلا پٹرول پمپ قائم کیا گیا۔ امریکی ریاست انڈیانا کا ایک مقامی دکاندار جیک گمپر مٹی کے تیل کے ڈرم میں سے تیل رسنے کے مسئلے سے دوچار تھا، جس سے اس کے مٹی کے تیل کی کافی مقدار کم ہو جاتی تھی، بلکہ قریب ہی رکھا ہوا مکھن کا ڈبہ بھی شاید متاثر ہوتا تھا اور اس میں پیرافن کا ذائقہ آنے لگتا تھا۔ گمپر کے دوست سیل وینس باؤسر نے اس مسئلے کا منفرد حل تجویز کیا۔ اس نے گمپر کی دکان کے برابر میں واقع خالی جگہ پر ایک زیر زمین ٹینک تعمیر کیا اور اس میں ایک پائپ ڈال کر اس کے اوپر ایک پسٹن کنٹرولر لگا دیا جو ہاتھ سے چلتا تھا۔ جب اس پسٹن کنٹرولر کے ہینڈل کو کھینچا جاتا تو سلنڈر میں 1 گیلن مٹی کا تیل جمع ہو جاتا، اور جب ہینڈل کو چھوڑا جاتا تو مٹی کا تیل ایک برتن میں جمع ہو جاتا۔ اگلے 20 برس تک ان پمپوں کا یہی مصرف رہا، تاہم 1905 میں باؤسر نے اپنی یہی ایجاد موٹر کاروں کو دیے جانے والے پیٹرول پر بھی منطبق کر دی اور یوں موجودہ پیٹرول پمپ وجود میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ ان پمپوں میں مقدار اور قیمت بتانے والے میٹروں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ پانچ ستمبر 1887 عیسوی کو چین کے دریائے ہوانگ ہو میں طغیانی کی وجہ سے سیلاب آیا۔ یہ بڑا سیلاب 1 ماہ تک جاری رہا۔ سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 900,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ متعدد شہر اور سینکڑوں دیہات تباہ ہو گئے اور وسیع زرعی اراضی دریا برد ہوئیں۔ دریائے ہوانگ ہو چین کے مشرق میں بہتا ہے اور اس کی لمبائی 5200 کلومیٹر ہے۔ چودہ شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوری ایران کے اٹارنی جنرل آیت اللہ علی قدوسی ایک بم دھماکے میں شہید ہوئے۔ یہ دھماکہ MKO کے دہشت گرد گروہ نے کرایا تھا۔ شہید قدوسی نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں آیت اللہ برجردی، علامہ طباطبائی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اساتذہ سے قصب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ان کا دینی امور میں فعال کردار تھا اور مدرسہ حقانی کا قیام ان کی فعالیت کا ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے سن 1341 ہجری شمسی سے شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا اور اسی بنیاد پر جیل گئے۔ آیت اللہ قدوسی نے اپنی زندگی کے آخری برس تک ایران کے نو تشکیل شدہ اسلامی جمہوری نظام اور انقلاب اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے وقف کر دیے، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اٹارنی جنرل کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کو 14 شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو بیرونی طاقتوں سے وابستہ منافقین کے گروہ ایم کے او نے شہید کر دیا۔ پانچ ستمبر سن 1993 عیسوی کو مراکش میں عالم اسلام کی ایک بڑی اور عظیم الشان مسجد کا افتتاح ہوا۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور کاسا بلانکا شہر میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں اعلیٰ تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے مینار فن معماری کا شاہکار ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 25,000 نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ اس کے صحن میں 75,000 افراد کی گنجائش ہے۔ مسجد سے متصل ایک کتب خانہ اور ایک اعلیٰ دینی درسگاہ بھی قائم کی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
دستِ علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین۔
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہا ہوگا۔ ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔
کربلا، 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 کربلا،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں، کربلا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب۔
کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور خیر اے طبیب اس مرض کی دوا اور
غیر
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے
شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے
قیام کربلا کے ہمیشہ باقی رہنے سے متعلق غور و فکر کرنا ایسا مسئلہ ہے جس کا اسلامی دانشوروں نے مختلف زمانوں میں جائزہ لیا ہے، لیکن یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اس مہم امر کا حاصل کرنا اس شجاعت کا نتیجہ ہے جو عاشور کے دن واقع ہوا، اور پھر اسیرا نے کربلا نے اس کی ذمہ داری کو سنبھالے رکھا۔ کربلا کے دردناک مناظر ہر سننے والے کا دل ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں جو اطمینان اور صبر پایا جاتا تھا اور آپ کے کلمات میں جو استحکام اور صلابت پائی جاتی تھی، اس نے کسی حد تک اس سنگین فضا کو ختم کر دیا تھا، اور آل رسول کے لیے ان حالات کا سامنا کرنا قابل تحمل ہو گیا تھا۔ واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چند معصوم ہستیوں نے بچپن سے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کی تھی، اور کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات اور نصیحتوں کے ذریعے اپنی بہن کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسے والدین کی تربیت اور اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر انسانی فضائل و کمالات کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ بھی اپنے والدین کی طرح تمام بہترین صفات و کمالات کا مرقع تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا راہ خدا میں جہاد، ایمان و عقیدے پر ثابت قدمی، شجاعت اور بہادری، فصاحت و بلاغت، باطل کے مقابلے میں شعلہ افشانی، ستم پیشہ اور ظالم و صفاق طاقتوں کے مقابلے میں آتش فشانی کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا زہد، علم، عفت اور شجاعت کا مجسم نمونہ ہے۔ آپ الہی اخلاق سے مزین ہیں۔ کربلا کے المناک واقعے کے بعد جناب زینب جن حالات سے دوچار تھیں، ان حالات میں اگرچہ کوئی بھی انسان تقریر کرنے پر قادر نہیں ہوتا، لیکن یہ زینب بنت علی تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی بہترین اور نافذ ترین خطبہ دیا۔ درحقیقت قلم اور بیان اس کی توصیف اور تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ اپنے عزیز ترین افراد کے سوگ میں بیٹھی ہیں، کئی رات اور دن گزر گئے تھے کہ استراحت اور آرام نہ کر پائی تھیں، کئی دنوں سے بھوکی و پیاسی تھیں۔ ان کے علاوہ اہل بیت رسول علیہ السلام کی نگہبانی اور حفاظت جیسی سنگین مسئولیت بھی آپ ہی کے کاندھوں پر تھی، پھر بھی اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے باوجود معمولی سی بھی جسمانی یا روحانی طور پر تبدیلی کے بغیر اس قدر فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ کوفے والوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ یاد آنے لگا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مقصد حسینی کو دنیا تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ اس کام کو اس وقت انجام نہیں دیا ہوتا کہ جب درباری مورخین سید الشہداء علیہ السلام کو ایک خارجی سے تعبیر کر رہے تھے، جب ضمیر فروش مقررین ممبر رسول کے خلاف غلط تشہیرات کر رہے تھے، تو وہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھیں کہ جنہوں نے آراستہ دربار میں سینکڑوں کے مجمع میں اس بات حق کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دی اور خواب غفلت میں پڑے ذہنوں کو جھنجوڑا۔ ہفتوں کی پیاس کے باوجود ایسی تقریر فرمائی کہ دربار خلافت میں ایک تلاطم مچ گیا، یزیدیت دم توڑنے لگی، اور اس طریقے سے زینب نے بھرے دربار میں فتح حسینی کا اعلان کر دیا۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے۔ سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے، مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے نانی، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا۔
صبر و استقلال اور عزم و ہمت کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزیدی کے بے حد و انتہا ظلم و جور کو آزمائش خداوندی تسلیم کرتے ہوئے یہ کاروان حسینی، جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا تھا، کربلا سے کوفے اور اب کوفے سے شام کی جانب روانہ ہوا۔ کرب و بلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک اس قافلے پر کیا کیا مصائب و آلام ڈھائے گئے، اس کاروان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و بربریت کے پہاڑ کس قدر توڑے گئے، تشدد اور حیوانیت کی کیا کیا مثالیں قائم کی گئیں، اور اس بے یار و مددگار اور مظلوم و مقہور قافلے کے افراد نے کس کمال پامردی اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ یہ تمام واقعات و حالات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک کے راستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مزارات شہدا، جن کی وجہ سے وہاں شہر آباد ہو چکے ہیں، ان سوالات کے واضح جواب لیے ہوئے ہیں، اور ارباب سیر و مقاتل نے نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ جن راستوں سے اہل حرم کو لے جایا گیا اس کے بارے میں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں کوئی معین راستہ بتایا نہیں گیا ہے، لیکن شام و کوفے کے درمیان تین اصلی راستے پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر ان تینوں میں سے کسی ایک بھی راستے سے آل محمد کے لٹے ہوئے قافلے کو لے جانے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن سب سے مختصر راستہ بادیۃ الشام کا راستہ تھا، جو تقریباً 800 کلومیٹر تھا۔ بعض تاریخ نگاروں نے قیدیوں کے قافلے کے راستے کو انہی چند راستوں میں سے ایک کو قطعی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن واقع عاشورہ کے محققین کا اس کے بارے میں کچھ اور نظریہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق 14 جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا کے ریسرچ گروپ کے سربراہ حجت الاسلام سید محمود طباطبائی نژاد وادیت الشام سے اس قافلے کو گزارنے کا زیادہ امکان ظاہر کرتے ہیں۔ جناب زینب بنت علی کی تاریخ اسلام میں اپنی ایک مخصوص انفرادیت ہے، اور واقعہ کربلا میں آپ کے صبر اور شجاعانہ جہاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ آپ نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا تحفظ و پاسداری میں اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں اپنے بھتیجے کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا کہ محمد بچ جائے، وارث اسلام بچ جائے۔ بالکل اسی طرح زینب کا حال یہ تھا کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کی قافلہ سالار اور بزرگ ہیں کہ جس کے قافلہ سالار امام حسین علیہ السلام تھے، جس کے حامی عباس و علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم کے جوان اور امام حسین علیہ السلام کے با وفا اصحاب تھے۔ وہ غیور مرد جن پر اہل بیت حرم اور بچوں کو ناز تھا، جن کے وجود سے اہل بیت کو سکون تھا۔ بہترین عزیزوں کی شہادت پر امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اس قافلے کی بزرگ خاندان پیغمبر سے ایک خاتون ہے کہ جس کے عزم و استقلال کے سامنے پہاڑ پشیمان، جس کے صبر پر ملائکہ محو حیرت ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی لخت جگر ہے۔ یہ بنی امیہ کے ظلم کے قصروں کی بنیاد ہلانے والی، ان کو پشیمانوں سرنگوں کرنے والی جناب زینب ہیں۔ یہ وہی سیدہ زینب ہیں جنہوں نے اپنے امام کے حکم سے اولاد فاطمہ کے قافلے کی سرپرستی کے فرائض انجام دیے۔ بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے فداکار اصحاب کے لازوال پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ گیارہ محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام کے امور کی باگ ڈور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ امام ہیں اور آ حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے۔ قافلہ سالار زینب کبریٰ ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں۔ راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام علی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں جن کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز ام کلثوم، رقیہ، رباب، لیلہ، ام فروہ، فاطمہ اور عاتقہ سلام اللہ علیہم اجمعین، نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صاحب ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش ثبت کیے۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کہ جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم برداشت کیے تھے، دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کافر قیدیوں کی طرح ان کو دیار با دیار پھرایا جا رہا ہے۔ خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان حالات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو کہ قافلے میں زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ پیغام رسانی کا بار آپ کے کاندھوں پر زیادہ تھا، لیکن زینب کے حوصلے میں حد سے زیادہ استقامت اور مقاومت ہے۔ آپ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشتناک طوفانوں سے ہرگز نہ گھبرائیں اور مقصد حسینی کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب نے تاریخ کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ اسیروں کے قافلے کو چند روز ابن زیاد کی با مشقت قید میں رکھ کر شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ جس زمانے سے شام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اس وقت سے ہی وہاں خالد بن ولید اور معاویہ ابن ابی سفیان جیسے لوگ حاکم رہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ پیغمبر کی صحبت میسر ہوئی اور نہ ہی وہ آپ کے اصحاب کی روش سے واقف ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی کہ جو اس سرزمین پر جا کر آباد ہو گئے تھے، وہ پراکندگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ عوام میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ نتیجے میں وہاں کے مسلمان معاویہ ابن ابی سفیان کے کردار اور اس کے طرز زندگی ہی کو سنت اسلام سمجھتے تھے۔ مختصراً شام کے لوگوں نے اسلامی دستور اور تعلیمات کو خالد بن ولید، معاویہ، زیاد اور ان جیسے افراد کی رفتار و کردار کے آئینے میں دیکھا تھا۔ انہیں سیرت پیغمبر اور مہاجرین و انصار کے طرز عمل کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ سن 61 ہجری میں شام میں چند افراد تھے جن کی عمریں 60 سال سے اوپر تھیں۔ ان کی ترجیح یہی تھی کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ شام کے لوگ یہ بات سننے پر آمادہ نہیں تھے کہ حضرت محمد کے رشتہ دار اور قریبی بنی امیہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں۔ اکثر مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ اسیروں کے شہر دمشق میں داخل ہونے کے موقع پر لوگوں نے شہر کو سجایا ہوا تھا۔ اسیروں کے قافلے کے داخلے کے وقت ایسے ہی لوگوں نے شہر شام کو جشن و سرور سے معمور کر رکھا تھا۔ یزید نے اپنے محل میں مجلس سجا رکھی تھی، اس کے ہم قماش چاروں طرف بیٹھے تھے تاکہ بزوں میں خود اس کامیابی کا جشن منائیں۔
سرور کے ازادہ، 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 سرور کے ازادہ،
مظلوم کی تلوار، مظلوم کی تلوار، سرور کے ازادہ،
سرور کے ازادہ، ہے دین کے مددگار،
سرور کے آزادہ.
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو زلف کشادہ تھے وہ سردار بنائے, سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو آزادار بنائے. اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے, خود سے ذرا سوچے وہ بیکار نہیں ہے.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
تخلیق کی ترکیب میں ہیں چار عناصر, سب ہیں میرے مولا کے آزادار عناصر, اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر, خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. ناگ نہ پانی سے, نہ مٹی نہ ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا, موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا, مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا, کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا. توحید پرستار ولی ابن ولی ہے, خالق بھی آزادار حسین ابن علی ہے.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ, نہ بغض نہ الغاد نہ اوہام نہ کینہ, ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ. اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا, سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے, سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلے, ہوتی ہے اذان جب تو سجاتے ہیں مسلے, ماتم کے جلوسوں میں بچھاتے ہیں مسلے, خود اپنی زبان سے یہ بتاتے ہیں مسلے. سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی, شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا, تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا, پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا, ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے, رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے.
دین کے مددگار سرور کے آزادہ, دین کے مددگار سرور کے آزادہ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبیا پروگرام زیب عظیم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آج بھی ہم مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا سے اہم خبریں اور مقالات کے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو کھولنے کا دار و مدار ویکسینیشن کی مہم پر ہے۔ آیت اللہ حکیم کی تشییع جنازہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ہوئی۔ درہ پنشیر میں شدید جھڑپیں، 450 طالبان ہلاک۔ کابل میں طالبان کے خلاف خواتین کا دوسرے روز بھی مظاہرہ۔ 120 عالمی اداروں نے اسرائیل کی اسلحہ جاتی بائیکاٹ کی اپیل کی۔ سعودی عرب کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ امریکی صدر نے 11 ستمبر کے حملوں کی تحقیقات کو حکم دے دیا۔ اور سامعین، اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یمنی فورسز کا سعودی عرب کی تیل کی کمپنی ارامکو پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ مذاکرات میں دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان سمیت ہمسایہ ممالک کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کابل پہنچ گئے۔ کابل میں طالبان کی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک۔ مقبوضہ فلسطین کی آزادی اور غاصبانہ قبضہ ختم کرنے کا واحد راستہ مزاحمت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی اولمپک کارواں کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سپاہ کے اعلی کمانڈر کی وزیر دفاع سے ملاقات۔ اور اب ایرنا نیوز ایجنسی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی اولمپک قافلے کی اعلی کارکردگی پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کی اولمپکس میں ایرانی کھلاڑیوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد۔ ایران مذاکرات کا حامی ہے، دباؤ اور دھمکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے افغانستان کی تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ واشنگٹن کے پاس ایران کے ساتھ مؤدبانہ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ایرانی ترجمان۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے ہندوستان کی نیوز ایجنسی یو این آئی کی خبریں۔ ملک میں کرونا کے 42,766 نئے کیسز۔ کسان کی آواز کے سامنے اقتدار کا تکبر نہیں چلتا، پرینکا۔ عراق میں داعش کا حملہ، کئی پولیس اہلکار جاں بحق۔ ملک میں جیو کی 5 برسوں میں 130% بڑی ڈیٹا کھپت۔ دہلی میں موسم ابر آلود، نمی کی سطح 86% تک پہنچ گئی۔ بائیڈن نیو یارک اور نیو جرسی میں طوفان ایڈا سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملے میں 4 اہلکار شہید، 20 زخمی۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے گلبدین حکمت یار کے علاوہ دیگر طالبان سے بھی ملاقات کی۔ افغان میڈیا، جو عالمی حالات کے تناظر میں ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم جلد اس سے نکل آئیں گے، وزیر داخلہ۔ کسی کو امید نہیں تھی طالبان اتنی جلدی افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، شیخ رشید۔ والدین سے بچوں کو ویکسین لگانے کی رضامندی سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا تمام اسکولز میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دھوکہ نہ ہوتا تو حکومت گرا کر نئے الیکشن کروا دیتے، بلاول بھٹو۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 61 افراد جاں بحق۔ اور آخر میں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے امارات اسلامی افغانستان ناطقہ بند یا متا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے عالمی برادری سے تعاون کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے: دہشت گردی، افیون کی پیداوار اور افغان مہاجرین، جن سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ اپنی بڑی کمزوریوں کو بطور متاع استعمال کرنے کا ہنر کوئی افغان جنگجوؤں سے سیکھے۔ جنگی مہارت میں تو انہوں نے عظیم چینی تصویراتی ماہر سنزو کے کلیے کے جنگ لڑے بنا فتح پائی، کابل پر بلا مزاحمت قبضے سے ثابت کیا۔ لیکن ان کے سامنے اب جنگ سے بڑے چیلنج درپیش ہیں، جن سے نمٹنے کی ان میں علمی اور نہ ہی ماہرانہ صلاحیتیں موجود ہیں اور نہ ہی ماہرین میسر ہیں۔ باصلاحیت لوگوں کا انخلاء عمل میں ہے اور ان کا بڑا حصہ باہر جانے کا منتظر ہے۔ جدید ریاست اور اس کے ادارے، جو گزشتہ 20 برسوں میں امریکی استعمار اور اس کے اتحادیوں اور عالمی اداروں نے تشکیل دیے تھے، وہ زمین بوس ہو گئے۔ عام معافی دینے اور ملازموں پر واپسی کے اعلانات کے باوجود تقریباً تمام ادارے اور وزارتیں خالی پڑی ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب اہلکار اور غیر سرکاری سماجی ماہرین بے روزگار ہو گئے ہیں اور کئی ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کے اچھے لمحات بسر کر رہے ہوں گے.
بہت بہت شکریہ بہن ناہید انوری, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی تمنا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے
انشاءاللہ,
اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. لیکن یہ تمام صورتیں بہن ناہید انوری اس وقت ممکن ہیں کہ جب ہم مانوی اور اخلاقی طور پر اپنے گھر میں ایسی فضا کو جو ہے وہ قائم رکھیں کہ جس سے گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ آسائش کا احساس کریں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ برقرار رہے, اخلاقی اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے بھی. اور ہم معاشرے میں جب مختلف طرح سے نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں افراط ہے کہیں تفریط ہے, اس وجہ سے کبھی کبھی خانوادے جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اعتدال کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے اعتدال. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح ابتدائی پروگرام میں سامعین کے لیے یہ پیغام کہ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت باجی خیال ان کو رکھنا چاہیے, سماجی فاصلے کی رعایت کریں, ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں, اور خاص طور پر یہ جو ویکسینیشن کا سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور جو افراد ویکسین لگوا چکے ہیں وہ احتیاط کریں اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوایا ہے وہ بھی ویکسین لگانے کی تیاری کریں. بہرحال یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جو طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جس سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے. بہرحال ہمیں ڈاکٹروں کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے اس وقت.
ویسے حسین صاحب ابھی تو میجورٹی جو افراد ہیں تو مختلف ممالک میں ویکسینیشن کا جو عمل شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوا لیا ہے.
جی جی,
بہت سے نے تو دوسرا ڈوز اور تیسرا ڈوز بھی لگوا لیا ہے. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں ہم یہاں پر. اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے حیدر سید صاحب نے. لیجئے سماعت فرمائیے.
السلام علیکم, میں ہوں حیدر سید صاحبوال پاکستان سے. ریڈیو تہران کا کافی پرانا خاموش سامع ہوں, سوچا کہ اس چپ کو توڑا جائے سو اپنی آواز میں تبصرہ کے ساتھ حاضر ہوں. 25 اگست کے پروگراموں کے آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر دل منور ہو گیا. تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے جناب ہاشم علی کی آواز میں سنا. تاریخی واقعات پر مبنی یہ پروگرام ماضی کے بہت سے واقعات سے روشناس کرواتا ہے. سماجی پروگرام صبح امید جناب حسین اختر نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. صبح امید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار شجاعت و بہادری کا مثالی کردار تھا, جنہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی کو اشکارا کیا اور یزید کے ظلم و ستم کی داستان سب کو سنائی. شیر دل بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کی طرح بہادری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے یزید کے ظلم کا مقابلہ کر کے سرخرو ہوئی. محترمہ مریم زہرہ کی آواز میں پروگرام اسلام کی معرفت میں قیامت میں حساب کتاب کے جامع گفتگو دل میں اتر گئی. پروگرام آئینہ صحابت کا محترم ہاشم علی نے مخصوص انداز میں پیش کیا. دنیا بھر کے اخبارات کی خاص خاص خبروں کو پروگرام آئینہ صحافت میں یکجا کر دیا جاتا ہے, جسے سننے والوں کو دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے آگاہی ملتی ہے. محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام سے بھی عظیم سنا. محترمہ ناہید اور محترم حسین تقوی نے مقامی سرائے بلاک کا کردار کے حوالے سے مفید گفتگو کی. ایران کے مقرب بلاک کے بارے معلومات ملی جن سے پہلے آشنائی نہیں تھی. پروگرام گرد و پیش پسندیدہ پروگرام ہے, جیسے سن کر عالمی خبروں سے آگاہی ملتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی تبصرہ طوالت اختیار کر گیا ہے, حوصلہ افزائی ملی تو آئندہ بھی دستک دیتا رہوں گا. حیدر سید صاحب سفیر برائے امن عالمی لسنرز مستحدہ تنظیم پاکستان.
جی جناب حیدر سید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. باجی انہوں نے اپنے آڈیو پیغام میں یہ کہا کہ میں ایک خاموش سامع ہوں, اور جو ہے کیا نام ہے میں خط جو ہے وہ نہیں لکھ سکا، تو میں پیغام کے ذریعے سے بزم دوستہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہے وہ پروگراموں کو خاص طور پر 25 اگست کے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے اپنا تبصرہ جو ہے وہ لکھا ہے. نعت کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے. یادوں کے جھروکے جو پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ بہت اس کو پسند کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پروگرام گرد و پیش ہے اس کو پسند کیا ہے. آئینہ صحافت ہے، اسلام کی معرفت کو، صبح امید پروگرام جو ہے، اور جو پروگرام انہوں نے سنے ہیں اس کی مختصر سی انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی کی ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، اس پروگرام میں یہ بیان کیا گیا. جیسے صبح امید پروگرام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس پروگرام میں جو ہے نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی. پروگرام ذبح عظیم میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا گیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ ہمارے پروگرام
جی
سنتے
بالکل
ہیں.
بالکل. اور بہرحال ایسے سامعین جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن بہرحال جب ان کے خطوط اور ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملتی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دقت کے ساتھ جو ہے پروگرام سنتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید کل ہی شاید کسی علاقے میں نشریات کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، تو واٹس ایپ کے ذریعے اس نے پیغام جو ہے نا ہمارے ایک سامع ہیں انہوں نے جو ہے نا بھیجا، کہا کہ آواز جو ہے اس وقت خراب ہو گئی ہے، آپ کچھ کروائیں کہ آواز جو ہے نا وہ صحیح جو ہے وہ صاف ہو جائے. پہلے اس طرح سے بھی ظاہر ہے چونکہ اب رابطے نزدیک ہو گئے ہیں، فوری طور پر رابطے ہو جاتے ہیں، اس لیے سامعین بھی جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ جناب حیدر سید صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور دیگر تمام سامعین کے لیے بھی ہماری یہ اپیل اور درخواست ہے کہ اگر خط نہیں لکھ سکتے تو آپ آڈیو پیغام کے ذریعے سے پروگرام بزم دوستہ میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ کے آڈیو پیغام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، خط کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مختصر پیغامات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا بہت بہت شکریہ.
جی ہاں، میں بھی یہاں پر حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے نواب اصغر علی خان. لکھتے ہیں یہاں پر، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، لیکن حال ہی میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن گھر پر میں نے ریسٹ کیا ہے، اور اس دوران نہ ریڈیو اور نہ ہی ٹی وی دیکھ سکا. آج کل چھینک بھی آ جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. ویسے پریشانی کی بات بھی ہے، کورونا وائرس کی نئی نئی قسمیں سامنے آنے کے بعد ہم جیسے عمر رسیدہ افراد کے لیے ہر علامت خطرے کی گھنٹی ہے. میں کہاں سے کہاں نکل گیا. ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. ریڈیو تہران نے اس سال بھی خصوصی پروگرام میں دلسوز پرانے نوحوں اور سلاموں کا انتخاب کیا. سن کر دل غم و اندوہ میں ڈوب گیا، جبکہ صبح کی نشریات اور شام کی نشریات میں سنی و شیعہ علماء کرام اور دانشوروں کی تقاریر نے بھی پروگرام میں خاص ماحول پیدا کیا. سن کر اچھا لگا. ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام نہایت ہی شاندار ہوتے ہیں، اور سالوں سے ریڈیو تہران نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ریڈیو تہران کا کوئی ثانی نہیں. افغانستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ افغانستان کے عوام کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو. افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی نے اس ملک کی فوجی حکمت عملی کا پول کھول دیا ہے. امریکہ کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے.
جی جناب نواب اصغر علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا. باجی بڑے مختصر الفاظ میں بہت ساری باتوں کو کور
جی
کیا ہے انہوں نے،
بہت سے موضوعات پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے مختصر سی. لیکن سب سے پہلے میں ان کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا ان کو جلد سے جلد شفا دے.
بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ بھی بات حقیقت لکھی ہے کہ تھوڑی سی بھی آج کل گھر میں کسی کو کھانسی چھینک وغیرہ آ جائے تو پورا گھر تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال بہترین راستہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے لوگوں سے دور کر لیا جائے جب تک کہ صورتحال پوری طریقے سے واضح نہیں ہو جاتی. اور میرے خیال سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے ایسا ہی کیا ہوگا. اسی لیے کہ لکھا ہے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے کچھ عرصے دور رہا اور نہیں سن پایا, تو لہٰذا تقاضا بھی یہی ہے اور حکمت کا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا افراد سے دور کر لے جب تک کہ صورتحال واضح نہیں ہو. انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت بالکل خیر خیریت سے ہوگی. ریڈیو کے پروگرام پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پر ماہ محرم کے حوالے سے جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعاً ایسا ہی ہے. ریڈیو تہران ہمیشہ سے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین پروگرام کرے, ویسے ریڈیو ہو یا سحر ٹی وی. باجی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسبتوں پر اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں.
خصوصی پروگرام ہماری اولویت میں رہتے ہیں, خاص کر اس طرح کے جو ایام ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا شہادت ہو یا وفات ہو یا دوسرے, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ
ہفتہ وحدت
منایا جاتا ہے, ہفتہ وحدت ہوتا ہے, ہفتہ دفاع مقدس ہوتا ہے, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھے پروگرام ہم اپنے سامعین کے لیے ریڈیو سے اور اپنے ناظرین کے لیے ٹیلی ویژن سے.
جی ہاں بالکل, اور خاص توجہ کی جاتی ہے, باقاعدہ جو ہے وہ پروڈیوسر حضرات جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں, اور اس سال بھی ہم نے بہترین نوحوں, مرثیوں, سلام, اسی طریقے سے علماء کرام کی تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا, اور انہوں نے اس کو سنا, پسند کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالات وہاں پر جو ہے وہ خراب ہیں. بہرحال یہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی ملک پر وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور بعد میں ذلت آمیز طریقے سے وہاں سے نکلتا ہے, اور یہی کچھ افغانستان میں بھی ہوا. اس کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے اور لوگوں پر, عوام پر جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے وہ در حقیقت امریکہ کی یہ جو خصلت ہے اس کا ایک حصہ ہے, اور اس میں رحم کی کوئی جو ہے نا وہ ہمیں امید نظر نہیں آتی. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام مستقل ہوں, آزاد ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, تاکہ ان سامراجی طاقتوں سے جتنا دور رہا جا سکے وہ بہتر ہے. بہت شکریہ جناب نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ سے اتنے پیارے اور خوبصورت خط لکھنے کا, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے. بہرحال یہ خط بھی تفصیلی تھا, لیکن وہ خاص ایک تفصیلی خط آپ کا ہوتا ہے, وہ ضرور ارسال کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی ہاں حسین صاحب, اجازت دیں تو ایک اور خط ہے ہمارے پاس یہاں پر.
جی جی,
ہمارے ایک اچھے سامعین میں سے محمد عثمان صاحب ہیں اور صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹا سے انہوں نے یہ خط ہمیں بھجوایا ہے.
جی,
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, شام اور رات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. پروگرام یادوں کے جھروکے, قلقت کی رانائیاں, اسلام کی معرفت, گھر اور گھرانہ, بزم دوستان پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ خبریں اور تبصرے بھی مجھے پسند ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں بہت اچھی ہوتی ہیں. خبریں سن کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خبریں حقیقت پر مبنی ہیں. آج کل جھوٹ اور سچ اتنا آپس میں گڑ مڑ ہو گیا ہے کہ سچ کی تشخیص بہت مشکل ہو گئی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں, لیکن میں ریڈیو تہران کی خبریں پروگرام تین دہائیوں سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ, اور نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ ریڈیو تہران اسلامی اور انسانی اقدار کا بہت لحاظ رکھتا ہے, اور یہی چیز ریڈیو تہران کے ساتھ مجھے جوڑے ہوئے ہے. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے ہمارے عثمان صاحب, ہم نے آپ کا یہ خط دیکھیں اپنے پروگرام میں شامل کیا, اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں. ویسے مجھے اس خط کے لیے محمد علی شیرازی نے آمادہ کیا تھا. میں بھی زیادہ لکھنے لکھانے کا عادی تو نہیں ہوں, غلطیوں کو درگزر فرمائیے گا. ارے نہیں عثمان صاحب, غلطیاں تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں, اور آپ کا یہ خط پڑھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. جی
جی, بہت بہت شکریہ جناب محمد عثمان صاحب ٹھٹا سندھ پاکستان سے, یہ پیارا محبت بھرا خط آپ نے ارسال کیا. بالکل باجی, ایسے اپنائیت سا احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی جو ہے وہ خود مثلاً باتیں کرتا ہے نزدیک سے پرانا دوست. اور یقینی طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ میں تین دہائیوں سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سن رہا ہوں, اور بہت سے ایسے سامع ہیں کہ جو خاموش سامع ہیں, رابطے کم کرتے ہیں لیکن ریڈیو کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. اسی لیے ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا خبروں کے حوالے سے کہ میں دیگر
ریڈیو اور ٹی وی پر بھی خبریں دیکھتا ہوں، لیکن ریڈیو تہران کی خبروں پر مجھے اعتماد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے وہ اسلامی اقدار پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قرآنی باتیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جب ریڈیو تہران نے اور تہران کے جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ لپٹی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں. جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہیں وہ ہم نشر کرتے ہیں، تبصرے بھی اسی طریقے سے، علاقائی خبروں پہ ہمارا فوکس رہتا ہے، عالمی حالات کے حوالے سے تبصرے نشر کیے جاتے ہیں. اور آپ نے جن جن پروگراموں کا نام لکھا ہے وہ آپ کو پسند ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک چیز جو معمولاً بہت سے ہمارے سامنے لکھتے ہیں کہ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا، ان کا میرے خیال سوچ ہی ہوتی ہے شاید ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے کہیں ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال دیا جائے. نہیں، ہمارے پاس خطوط کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ اب تو خیر زیادہ تر خطوط واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانہ جب خط لکھے جاتے تھے تو باقاعدہ فائل بنتی تھیں، خطوط اس کے اندر رکھے جاتے تھے اور برسہ برس رکھے رہتے تھے. لہٰذا ہم سامعین کے لکھے ہوئے خطوط جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھتے بھی ہیں اور ان کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں، چونکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور سامعین ہیں، ریڈیو ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور سامعین کی محبتیں ہیں کہ جو ریڈیو میں چار چاند لگاتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے.
جی ہاں صاحب، آپ خدافظی کرنے کا وقت پہنچا ہے. جی ہاں، میرے
خیال سے آپ تھک بھی گئی ہیں شاید.
نہیں
اس لیے جو ہے وہ
سامعین سے جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو بالکل تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا.
بہت بہت نوازی، شکریہ. اور چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.